بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نومبر 2007 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اذروع قرآن کامیابی کا اصل تصور کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے جمعے جو گفتگو یہاں پر رہی اس کا موضوع یہ تھا کہ دنیا کی حقیقت قرآن کیسے ہم پر واضح کرتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے دنیا کی زندگی کی، کہیں اس کو لہو و لعب قرار دیا، کھیل کود ہے، تماشا ہے، کہیں کہہ دیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، کہیں سورہ حدید میں زیادہ تفصیل سے بات آئی: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا. جب بات آخرت کی ہوتی ہے تو پھر تقابل بھی ہوگا، دنیا کی زندگی تو ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ابھی تک موت کی اصل حقیقت کو بھی لوگ نہیں سمجھ پائے، اور شاعرانہ انداز میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بارکیف، اس دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت اور خاص طور پر آخرت کے مقابلے میں اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یہ موضوع تھا پچھلی مرتبہ کا. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کا اصل تصور کیا ہے، اذروع قرآن. ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے دنیا میں. بچے کو پہلے دن سے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ پڑھو، یہ کرو، ذرا محنت کر لو تاکہ کامیاب ہو دنیا، ایک بہتر مستقبل. اور دنیا کے اندر ایک دوڑ کا تصور بھی ہے، کمپٹیشن کا تصور بھی ہے، دوڑ تو لگی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا. اس کے لیے کوئی فلسفہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. یہ یہاں تک پہنچا، میں اس سے آگے نکلوں. تو یہ جو چیز ہے، اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے اذروع قرآن، کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اگر ہمارے مبدا و معاد کا علم کہ ہمارا اصل میں خالق کون ہے، اس نے کیوں بھیجا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اس کا علم تو ہمیں نبی کے ذریعے ہوا، قرآن کے ذریعے ہوا، اللہ کے پیغام کے ذریعے سے ہوا، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہماری اصل حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. سائنس نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن میں بحث کرنا ہی بے معنی، اس لیے کہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دوسرے لفظوں میں ان حقائق تک رسائی انسان کے صرف عقل کی بس کی بات نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو غیب میں رکھا گیا ہے، اور غیب کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ پردے ہیں. ہاں فطرت میں اشارات ہیں، وہ اندر سے گواہی دیتی، وہ اشارات ہیں اصل میں، اور وحدِ الست کا بھی تصور وہ فطرت کا حصہ ہے. لیکن محض عقل، محض ہمارا دنیاوی علم، یہ ہمیں ان حقائق کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتا. تو ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، حقیقتاً اصل کامیابی کون سی ہے یہ بھی ہم نے خود نہیں معلوم کر سکتے. اس کے لیے بھی واحد سورس، قابل اعتبار سورس، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہمیں اس دنیا میں، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، کون کہہ سکتا ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب شاعروں نے اس قسم کی باتیں بھی کی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آئی حیات، لائی حیات، آئے قضا لے چلی چلے. اب یہ میر تقی میر ہے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو جس نے بھیج دیا ہمیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، اس دنیا میں ہم ہیں، یہاں کی ہر چیز ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ تو حقیقت کا ایک حصہ ہے جو ہم دیکھ، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اصل حقائق کیا ہے اس کائنات کے، اور جو اصل سوالات ہیں ان کا جواب دینے سے انسانی عقل بھی عاجز ہے، فلسفی بھی ہزاروں سال سوچنے کے بعد ہتھیار ڈال چکے، سائنس بھی ہتھیار ڈال چکی، نہیں ہے ان کے پاس کچھ، یہ ذریعہ ہی نہیں ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن کا تعلق اس زمان و مکان کی، یہ کائنات جس میں اس وقت اللہ نے ہمیں ڈالا، اس کی حدود سے باہر ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم چاند پہ جانے کے لیے اور اس خلا میں نکلنے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر پہنچنا چاہیں، وہ ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ تو آپ کے اس خلائی کرے سے باہر، اس فضائی کرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں ہم مجبور ہیں آسمانی ہدایت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان پہلے شخص کے ساتھ ہی اس کا اہتمام کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ ہدایت کامل شکل میں ہمیں ملی ہے جس کو م نے کتاب موت سمجھا ہوا ہے. ایک ہی مصرف ہے، کسی کا انتقال ہو جائے وہ اس وقت پڑھ لو ایک پارا، اس لیے نازل ہوئی کتاب، معاذ اللہ. تو کامیابی یا ناکامی، اس کا صحیح تصور کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے، اس کو بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. میری کامیابی کس میں ہے مجھے نہیں معلوم، میرے رب کو معلوم ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور بھیجا، اس امتحان میں ڈالا ہے، اور وہی دوسرے عالم میں بھی اٹھائے گا، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہاں پھر مجرم کہیں گے اَيْنَ الْمَفَرْ، کوئی ہے جائے فرار، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی اسکیپ، کون چاہے گا وہاں میدان حشر میں عدالت اخروی میں پیش ہونا. وہاں تو حال یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہمیں شرف انسانیت عطا نہ ہوا ہوتا، ہم سے محاسبہ نہ ہوتا. لیکن کوئی نہیں بھاگ سکے گا، کلا لا وزر، ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں. آج الا ربک یومئذ المستقر، ہر شخص کو اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے، کوئی نہیں کھسک سکتا، وہ تو ہو کر رہے گا. وہ رب ہمیں بتا رہا ہے جو اس عالم کا بھی خالق ہے اور اس عالم کا بھی خالق ہے، اصل کامیابی کون سی ہے یہ قرآن سے معلوم ہوگا. دو سوالات ہیں جن کے اصل میں ہمیں جواب دینا ہے، یہ میں تمہیدن اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اصل کامیابی اس دنیا کی ہے جو کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اس وقت. پورے گلوب پر غیر شعوری طور پر جس مادہ پرستی کا غلبہ ہے اس کے تحت ہر انسان کامیابی بس دنیا ہی کی کامیابی سمجھ رہا ہے، چاہے وہ آخرت کی کامیابی کا صبح شام اقرار کرتا ہو، اسے احساس ہی نہیں ہے ہوگی آخرت. حقیقت تو یہی ہے. تو کامیابی کون سی، حقیقی کامیابی میری اور آپ کی، اس کا تعین کیا جائے، دنیا یا آخرت. نمبر دو، اسی کامیابی کے حوالے سے ایک سوال اور اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے وفادار بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی پر کاربند ہیں اس دنیا میں، مخلص ہیں، اس کے وفادار ہیں، کیا ان کا دنیا میں بھی کامیاب ہونا ضروری ہے؟ یہ سوال بھی ایک اعتبار سے بہت پریشان کرتا ہے. جو لوگ دین کے راہ میں کچھ جد و جہد کرتے ہیں یا ان کی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں کہ ہاں جی کچھ لوگ دین کے کام کر رہے ہیں، انہیں کامیابیاں نہیں مل رہی، اور اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، اور اس کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اہل حق کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے. اور جن لوگوں کی نظر دنیاوی کامیابی پر زیادہ ہوتی ہے وہ اس سے بھی دل برداشتہ ہو کر ان کا بھی دل کھٹا ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. جس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، سقوط قندھار، اب تو اس بات کو بھی 5 سال بیت گئے بلکہ زیادہ. اس وقت بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ غیبی مدد آئے گی. ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو کوئی کمپیریزن تھا نہیں، ریسورسز کے اعتبار سے طالبان انتہائی سے زیادہ کمزور، لاچار بظاہر، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور مقابلے پہ قوت کون سی ہے؟ امریکہ اکیلا نہیں بلکہ ساری عالمی قوتوں کو اکٹھا کر کے لے آیا، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوج سریا پر فائز ہو چکے ہیں. ان کے پاس وہ کچھ ہے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے، ڈسٹرکشن کے وہ کچھ ہتھیار ہیں جن کا ابھی تک انہوں نے تعارفی تقریب منعقد نہیں کی ہے. تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کوئی ایک نکالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ ڈیزی کٹر بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور یہ بھی ہے، پہاڑوں کے اندر جا کے غاروں کے اندر پھٹنے والے بم بھی ہیں، کہاں چھپو گے؟ کیا کچھ ہے ان کے پاس. اور وہ تو زمین پر حرکت کرتی ہوئی کیڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی جائزہ لے لیتے ہیں وہ کہاں ہے، کہاں موو کر رہی ہے. ان کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. گوگل ارتھ کے حوالے سے تو اب یہ چیز عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آپ پورے گلوب کے اوپر اپنے آپ کو لوکیٹ کر لیتے ہیں، یہ رہا میرا گھر، یہ میری گلی، پہنچ جائیے. اس سے آگے یہ کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے. اس میں کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں. البتہ ایک بات تھی کہ یہ توقع تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی، غیبی مدد آئے گی. سکوت قندھار کے بعد بہت سے لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے، ان کی ہمت جواب دے گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو اس اعتبار سے گویا کہ کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے ہم بہت ہی ذہنی طور پر منتشر الخیالی کا شکار رہتے ہیں. دنیا میں ناکامی ہو گئی، اہل حق کو بھی ہو سکتی. کچھ لوگ ہیں جو اس وقت بھی وقت کے فرعونی قوتوں کے خلاف بغیر اسباب کے کھڑے، جو بھی مخلص مسلمان ہوں گے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی کہ پروردگار ان کو ہمت دے، ان کو استقامت دے. لیکن یہ کہ جب خبر آتی ہے اتنے آج فلاں جگہ انہوں نے ہلاک کر دی اور فلاں جگہ اتنے شہید ہو گئے، پھر دل کو دھچکا سا لگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر جب یہ مایوسی ہوتی ہے تو قوت عمل بھی جواب دے جاتی ہے، یہ مایوسی ایسی شے ہے. لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے، نمبر ایک کہ حقیقی کامیابی کون سی ہے، اور نمبر دو یہ کہ کیا جو اہل حق ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، لازم ہے کہ انہیں دنیا میں ہر مرحلے پر کامیابی ملے. اس میں اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے، قرآن کیا اصول بتاتا ہے. چنانچہ جہاں تک پہلی بات ہے وہ تو بالکل واضح ہے. پہلا سوال اور وہ پہلا سوال یہ ہے کہ اصل کامیابی کون سی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کی فطرت یا اس کی نیچر کہیے یا اس کی طبیعت سرشت کا حصہ ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے. کامیابی چاہنا، وہ کاروبار بھی کرے گا تو ایسا دیکھ بھال کر کے جس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہے، رسک فیکٹر کم سے کم ہو. وہ محنت بھی کرے گا تو اس فیلڈ میں محنت کرے گا کہ جس میں محنت کے ذریعے سے اس محنت کے نتائج زیادہ بہتر مرآمد ہو سکتے ہیں. مجھے آگے بڑھنا ہے، اپنی سہولیات، اپنی ضروریات، اپنی آسائشیں، اور اس کے لیے ایک تصور آگے سے آگے بڑھنے کا، میرا فیوچر محفوظ ہو کل. تو کامیابی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کی خلقت کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کی طلب. لیکن اسی کو بات کو قرآن کہتا ہے، یقیناً کامیابی کا تصور تو موجود ہے، اور تم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے بچ کر کامیاب ہو جائے. دو الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن کامیابی کے لیے، ایک فلاح اور ایک فوز. فلاح بھی کامیابی ہے، ایک محنت آپ کر رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا. فوز جو ہے وہ زیادہ جامعیت والا لفظ ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ کسی مصیبت سے، کسی خطرے سے بچ کر اور کامیابی حاصل کرنا. یہ لفظ فوز کے اندر یہ مفہوم ہے. کوئی شخص جو ایسا کاروبار کرتا ہے کہ جس میں بہت رسک فیکٹر بھی ہو اور وہ خطرے سے بچ کر وہ جو ہے اس کے اندر کامیاب ہو جائے اس رسک فیکٹر سے، تو یہ اس کے لیے لفظ فوز جو ہے وہ زیادہ مناسب لفظ ہے. اور انسان کا مسئلہ کیا ہے، اسے ایک امتحان میں ڈالا گیا. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ موت و حیات کا سلسلہ جو ہے، یہ فلاں تاریخ کو انسان پیدا ہوا، فلاں کو یہاں سے تو رحلت ہو گئی، وفات پا گئے، تختی لگ گئی قبر کے اوپر، حیات کا تسلسل تو ختم نہیں ہوا، اب وہ برزخی حیات ہے. اور پھر دوبارہ وہ ایک طرح کی نیند ہے، گہری نیند، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، بیدار کیے جاؤ گے. یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، یہ کس نے جگا دیا، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے، مرقد سے. اور اس کے بعد اصل سفر حیات پھر شروع ہوگا. تو یہ جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں، اس کے بارے میں قرآن بڑا واضح ہے کہ تم یہاں بھی کامیابی تو چاہتے ہو لیکن اصل کامیابی یہاں کی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیات اس اعتبار سے بڑی جامع ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس نے اس زمین پر آنکھ کھول دی ایک مرتبہ، موت سے لازماً ہم کنار ہو کر رہے گا. وہ تبھی عمر بھی پوری کرے گا تو کتنی کر لے گا. کوئی ہوتے ہیں جو نائنٹیز تک پہنچتے ہو، اور اس پورے عرصے میں پیدائش کے دن سے لے کر اور جتنا عرصہ اس نے یہاں دنیا میں رہنا ہے، موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے، کسی بھی دم میں آ سکتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی شخص خدا کا انکار کر دے، جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا انکار کر دے کہ میں نہیں جانتا کہ حقیقت ہے کہ خواب ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا تمہارا اجر دے دیا جائے گا. تصور کیا ہے، یہاں جو تم محنت کر رہے ہو اس کی اجرت تمہیں وہاں ملنی ہے. وہ صحیح رخ پر ہے تو جزا کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، اور اگر غلط رستے پر کی ہے، جس سے روکا تھا اللہ نے، جس کو بتایا تھا یہ شیطان کا راستہ ہے، اس کا بھی بھرپور تمہیں اس کا صلہ ملے گا. صلہ اس معنی میں کہ اس کا بدلہ ملے گا. مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یہ بات بھی طے ہے اللہ کی. اگلی بات فرمائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا، بس وہ ہے کامیاب. واحد شخص جس کو کامیاب قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جہنم سے بچیں گے وہی ہوں گے کہ پھر جن کو جنت میں داخلہ ملے گا. اس لیے کہ درمیانی کوئی مقام نہیں. درمیانی ایک مقام کا ذکر ہے سورہ آراف میں، لیکن وہ ایک عارضی سا معاملہ ہوگا. آٹھویں پارے کی سورت ہے سورہ آراف، اور اس میں لفظ آراف جو آیا وہ اسی حوالے سے ہے. اس کا عنوان سورہ آراف ہے، 24 رکوع ہیں اس کے. اس کے پانچویں رکوع میں ذکر ہے اصحاب آراف کا. یہ کون لوگ ہیں؟ جب وزن اعمال ہو جائے گا، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری رہے، اور یہ جان لیجئے کہ کسی نیکی کے اندر وزن تبھی آئے گا جب ایمان شامل ہوگا، ورنہ بڑے سے بڑا نیکی کا عمل اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے بغیر ایمان کے. ایمان اور عمل صالح کے پلڑے جس کے بھاری ہو گئے وہ تو گیا جنت میں، اور جس کا یہ پلڑا ہلکا رہ گیا اور گناہوں کا پلڑا بوجھ جھک گیا وہ گیا جہنم میں. کچھ لوگ ہوں گے مقام آراف پر. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. جنت اور دوزخ کے درمیان اس وقت ایک آڑ ہوگی، اور مقام آراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں طرف لوگوں کو پہچانتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو مفسرین کے اور صحیح حدیث کی روح سے، جن کا یہ وزن بالکل برابر ہو گیا، معاملہ ٹائی ہو گیا جسے کہتے ہیں. آخر اس کا بھی امکان تو ہے نا. الوزن یومئذ الحق. اب وہ وزن جو ہے وہ نیکی اور بدی کے پلڑا اگر برابر ہو گیا، اربوں کھربوں انسانوں میں کافی سارے تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے معاملہ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا اور ٹائی پڑ جائے گا، کچھ عرصے کے لیے انہیں مقام آراف پر رکھا جائے گا، لیکن یہ مستقل مقام نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اشارات ہیں اور روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عرصہ وہاں رکھنے کے بعد جنت پہ پہنچا دے، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہوگا. تو الٹیمیٹلی تو انجام دو ہی ہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا بس وہ کامیاب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص بلینئر کلب کا ممبر ہو، ارب پتی ہو، وہ اپنے وقت کا قارون ہو، یا آج کا قارون آپ بل گیٹ کہہ سکتے ہیں، اگر وہاں ناکام ہو گیا تو وہ ناکام ترین افراد میں. بلکہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو زیادہ بڑا ناکام قرار دیا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑی ایفرٹس کی ہیں اور دنیا میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. یہ بھی دلچسپ بات ہے. سورہ کہف کے آخری رکوع میں سورہ کہف جو ہے وہ دجالیت کی حقیقت کو واشگاف کرتی ہے، اور دجالیت کے دور میں جب مادہ پرستی کا زور ہو تو ہمارا تصور کیا ہوتا ہے؟ کامیاب تو وہ ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کیا تھا، ایک ریڑی لگاتا تھا، اب دیکھیں کہاں پہنچ گیا، کتنی ملیں ہیں اور کتنے اس کے جو ہیں وہ کارخانے ہیں، تو انڈسٹریلسٹ ہے. ایک جھگی میں تھا اور اب دیکھیے اس کے کتنے پلازے ہیں. سیلف میڈ آدمی، ایک رول ماڈل، ایسے لوگوں کا جو ہے وہ تعارف ہونا چاہیے. ہیرو کے طور پر انہیں پورے ملک کے اندر جو ہے پوری قوم کے اندر متعارف کرایا جانا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہے ہمارا اور ہم سمجھتے ہیں بالکل بجا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اثر میں دجالیت کا اثر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ لوگ کامیاب ہیں. اس دجالیت کا توڑ سورہ کہف آخری رکوع میں فرمایا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. اکثر خسارے میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، جو سب سے زیادہ خسارے میں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی، اس کا ہدف صرف دنیا کی زندگی تھا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے محنت کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے گزارے میں. کیوں؟ یہ بات بالکل لوجیکل ہے. دیکھیے یہاں تک پہنچنے کے لیے دن رات تو ایک کرنا پڑتا ہے، راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنے آرام اور اپنی تفریحات کو جو ہے وہ کارنر کرنا پڑتا ہے، ان سب کو اگنور کرتے ہوئے بھئی میری منزل وہ ہے، مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنا. ایسے لوگوں کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، انہیں راتوں کو بھی نیند نہیں آتی. پہلے راتوں کو نیند اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس محنت کے لیے، پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے جو ہر وقت کے خدشات اور کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ ٹرینکولائزر انہیں لینے پڑیں گے. محنت تو بہت کی انہوں نے، یہی محنت اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کی ہوتی. پچھلی مرتبہ وہ آیات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. کمپیٹ کرنا ہے تو نکلو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے سبقت کرو. کس کام میں؟ اپنے رب کی مغفرت اور ان جنات کے حصول کے لیے جو اللہ کے وفادار بندوں کو ملے گی، جن کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اسے ملا کیا دنیا میں؟ جو ملا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں بھی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ حدیث یاد رکھنے والی ہے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالی پورے افراد آدم میں سے، بنی نوع آدم میں سے، اس ایسے شخص کو منتخب کریں گے جس نے سب سے زیادہ سکھ، چین، آرام اور تعیش کی زندگی گزاری ہے، فکر و فاقے سے بالکل اس کو زندگی میں واسطہ ہی نہیں پڑا. اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے مختلف گریڈز ہیں، ان سب میں ایک ایسا شخص جو کلائمیکس پہ ہو اس کو انتخاب کر کے اس کو نکالا جائے گا، ایک لہجے کے لیے اسے جہنم میں ڈال کر پھر نکالا جائے گا. پوچھا جائے گا کیا تم نے ساری عمر کوئی راحت کا، کوئی سکون کا لمحہ کبھی گزارا ہے؟ وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی ہرگز نہیں، میں نے آج تک کبھی کوئی راحت اور سکون کا ایک لہجہ نہیں دیکھا. تو محنت تو بہت کی، اس نے کمایا کیا؟ اگر دنیا ہی اس کا مطلوب و مقصود تھی تو وہاں کچھ نہیں ہے پھر سوائے جہنم کے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ لوگ جنہوں نے ساری محنت اور دوڑ دھوپ کی ہے صرف دنیا کے حصول کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور اس ملاقات کا انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا. یہ رب کا کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رب تمہیں بار بار بتا رہا ہے تمہاری اصل زندگی یہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ دار الامتحان ہے، دار الجزا وہ ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، اور تم نے اس ساری جو ہدایت ہے، آسمانی ہدایت، اسے ٹھوکر مارتے ہوئے اور نظر انداز کرتے ہوئے ساری توجہ تمہاری صرف دنیا کمانے پر ہے، تو یہ انکار ہے. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، ایسے لوگوں نے اگر کوئی دکھاوے کی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان نصب ہی نہیں کریں گے. انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو سیدھے جہنم میں. تو یہ تصور کامیابی ناکامی کا، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اسی کو کنورس کر دیجیے. ایک شخص نے یہ دنیا کی زندگی جو ہے بڑی تکالیف میں، مشکلات میں، آلام میں، فقر و فاقے میں گزاری ہے، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس آیت پر پورا اتر رہا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہ ہے جو کامیاب، اصل کامیابی اس کو ملی جسے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، ان کا کوئی شہرت نہیں، وہ کہیں رشتہ لے کے لیے، رشتے کے لیے کسی سے درخواست کریں تو کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں، یعنی دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے انتہائی کمزور، کوئی ان کی سفارش ماننے کو تیار نہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسا مقام ہے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ شخص آخرت میں کامیاب لوگوں میں سے ہو، فقد فاز، کامیاب تو ہے ہی وہ. تو یہ ہے قرآن کا پیغام، اسی کو قرآن کہتا ہے ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں ہونا، یا ہار اور جیت نہیں ہے. پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا، دنیا میں بھی ہار اور جیت بظاہر ہمیں ملتی ہے، وہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے. آپ نے کوئی کاروبار کیا اس میں کامیابی مل گئی، کوئی کاروبار کیا اور جو پس رقم لگائی تھی وہ بھی ڈوب گئی. اسی طریقے سے دین کے لیے محنت کی اور دین کا کوئی بظاہر اس محنت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی اپنی عمل ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. اس قسم کی کامیابیاں ناکامیاں جو بھی دنیا میں آتی ہیں، وہ دنیا کے حوالے سے ہوں چاہے دین کے حوالے سے ہوں، ان کی اصل حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ اصل میں آزمائش ہے اللہ کی جانب، کبھی کامیابی سے آزمایا، کبھی ناکامی سے آزمایا، کبھی خیر سے آزمایا، کبھی شر سے آزمایا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہی بات جو ہے سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، اور ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزما رہے ہیں، کبھی اچھائی کے ذریعے، کبھی برائی تکلیف کے ذریعے، یہ آزمائش ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی کامیابیاں ناکامیاں یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. یہ ہے تصور قرآن کا، اللہ نے جو ہمیں دیا، اور اللہ تعالی تمام حقائق کو جاننے والی اصل ذات وہ وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ. اب دوسرا ایشو ہے، اور وہ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا اہل حق کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملنا لازم ہیں؟ اور یہ اس لیے ایشو جو ہے زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے کہ ہم خود قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، ہوا مولاکم، اے مسلمانو اللہ تعالیٰ تمہارا خیر خواہ ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے. اور پھر اہل حق کو بعض اوقات یہاں ناکامی ہوتی ہے، اس کی میں نے مثال دی تھی شروع میں کہ سقوط قندھار ہوا اور بہت سے لوگ جو ہے ذہنت بہت ڈسٹرب ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ کے وفادار لوگ تھے، یہ ہوا کیا، تو ناکام ہو گیا بظاہر دنیا میں. اس کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن بار بار ایک پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہ اے مسلمانوں تم اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں لگا دو، جو راستہ اللہ نے بتایا اس پر چلو تو تمہاری اصل کامیابی تمہیں مل جائے گی، دنیا کی کامیابی ناکامی اس سے تمہیں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. جگہ جگہ، چنانچہ سورہ صف ایک ایسا مقام ہے، سورہ صف کا دوسرا رکوع، جس میں ان دونوں کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، اور وہاں سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت، ایک ایسا سودا، ایک ایسی ڈیل جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، جو تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہنم، اس سے تمہیں بچا لے. اور ظاہر بات ہے جو اس سے بچا لیا تو جنت میں داخلہ مل گیا، اور جو تمہیں کامیابی تک پہنچا دے وہ ڈیل. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچوں، عذاب کی شکل سے بچوں، کامیاب ہو جاؤں، تو آؤ پھر تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک راستہ ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دو باتیں آئی ہیں یہاں پر، اور دو کے اندر پورے دین کو سمیٹ لیا گیا. سورۃ العصر میں چار شرائط نجات آئیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اس بڑے خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ان چار باتوں پر عمل کرو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ صف میں یہاں پر دو ہی کا ذکر ہے، دو میں سمیٹ لیا. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ جب پختہ یقین ہوگا تو عمل کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. جب پختہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، پھر ڈنڈی نہیں مارو گے، پھر گناہ نہیں کرو گے، دوسرے کا حق تلف نہیں کرو گے. یقین نہیں ہے نا ہمیں، تو پہلی بات وہ یقین، وہ ایمان کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت. اور عمل میں کیا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے مال بھی ان میں خرچ کرو، اور جسم و جان کی توانائیاں اور اوقات یہ بھی کھپا دو اس میں. بس یہ دو شرائط ہیں. یہی شرائط کیا ہے؟ یہ اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے. اللہ کے زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے. حدود اللہ پامال ہو رہی ہیں، ابلیسیت کا فروغ ہو رہا ہے، طاغوت کا غلبہ ہے. تو جو وفادار بندے ہیں ان سے دوسرا تقاضا ایمان، واقعی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا رشتہ ہے، تو پھر اب لگاؤ اس کے اندر تن من دھن کھپاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ تجارت ہے جو تمہارے لیے بہت بینیفیشل ہے، بہت بینیفیشل. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ یہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے دنیا میں دین غالب کرو، دنیا میں کامیابی حاصل کرو، طاغوت کا واقعی اس کو جڑ سے اکھاڑ دو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا. نہیں، تم اپنا سب کچھ لگاؤ اس رستے. یغفر لکم ذنوبکم، یہ عمل اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو خطائیں لفظیں چھوٹی موٹی رہ جائیں گی ان سب کو بھی معاف کر دے گا. نمبر ایک، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں، ان جنتوں میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. انسان جس کامیابی کے حوالے سے تصور کرتا ہے کہ اعلیٰ ترین رہنے کی جگہ ہو اور وہاں اعلیٰ ترین سہولتیں ہوں، وہ اس کی جو تخیل کی رسائی ہے وہاں تک وہ سب کچھ بھی ملے گا، اور اس سے بیونڈ، جہاں تک اس کی عقل اور فکر اور اس کے تخیل کی رسائی نہیں ہے، وہ نعمتیں بھی ملیں گی اور ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، اور بڑی پاکیزہ رہائش گاہیں، بڑی عمدہ، بڑی نفیس، وہ رہنے والے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی. یہ کن کو مل رہی ہے؟ جو اپنا سب کچھ لگا دیں، چاہے دنیا میں ان کی محنت کا کوئی پھل ظاہر نہ ہوا ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلا ہو. کتنے رسول ایسے ہیں، قرآن مجید چھ رسولوں کا ذکر کرتا ہے بار بار. آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، اور ان سب کا جو حاصل ہے اس انباء الرسل اور قصص النبیین کا، وہ یہ ہے کہ رسول پوری عمر، ساری عمر پورے خلوص سے، لگن سے اور انتھک محنت کے ساتھ وہ دعوت کا کام کرتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا اللہ کی طرف. ماننے والے گنتی کے چند تھے، پوری قوم نے بحثیت مجموعی ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں تو اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکا، دین کا غلبہ نہیں ہوا، طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ برقرار نہیں. ہاں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس تمام قوم کو ہلاک کر دیا، اور اس نبی رسول کو اور اس کے ساتھی، وہ جو چند گنتی کے تھے اہل ایمان، ان کو بچا لیا. اب بظاہر آپ کہیں گے کہ نبی نے، اور ان انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ 950 برس اپنی قوم میں رہے بحیثیت رسول، بظاہر کامیابی نہیں ہوئی، ان کی محنت کا کوئی نتیجہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا. چند لوگ ایماندار، 950 برس، لیکن جب انہوں نے اس رستے پر عمل کیا، اللہ پر ایمان اور دین کے لیے سب کچھ لگا دیا، وہ کامیاب ہے اور کامیابی کے اعلی ترین مقام پر. یہ ہے اصل بات. چنانچہ ایک اور چیز اب اگلی آیت میں فرمایا سورۃ الصف میں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اے مسلمانوں تمہیں ایک چیز اور ہے جو تمہیں بڑی پسند ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے اور اس میں تعریض بھی ہے، تمہیں پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تمہاری کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں کچھ عجلت پسندی شامل کی گئی ہے، داخل کی گئی ہے. یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے. اب دنیا میں میں دین کے لیے محنت کر رہا ہوں تو دین واقعی پھلے پھولے، دینی قوتوں کو فتح نصیب ہو، یہ تمہاری خواہش ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی شخص نے میری وفاداری کے تقاضے پورے کر دیے، بس وہ کامیاب ہے. دنیا میں چاہے اس کی کامیاب، اس کی محنت کا کوئی پھل، کوئی نتیجہ سامنے ظاہر نہ ہوا ہو، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں گیا، اس کے ایک ایک لمحے کا اجر محفوظ ہے اللہ کے. لہذا دنیاوی ناکامی سے اہل ایمان کو ہرگز کو دل شکستگی کی بنیاد پر نہیں آنی چاہیے، ہمت ٹوٹنی نہیں چاہیے. ہاں تمہیں ایک چیز پسند ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہاری نظر اس پر بھی رہتی ہے، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مدد بھی آئے، وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور کوئی جلدی سے فتح بھی مل جائے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو اس کی بھی بشارت دے دیجیے. لیکن یہ ہے کہ یہ کب دی ہے بشارت، اس کو آپ غور کریں گے، اگرچہ اس وقت ٹائم کم ہے، میں صرف اشارہ کر کے بات ختم کر دوں گا. یہ بشارت ملی ہے مسلمانوں کو غزوہ احزاب کے بعد. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے 3 غزوات ہو چکے ہیں ان آیات کے نزول سے پہلے. غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا، اور غزوہ احزاب، یہ سب سے بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا. اور اس سے اور پیچھے چلیں تو 13 سال کی مکی زندگی، مسلسل قربانیاں، مسلسل کشمکش، مسلسل آزمائشیں، سختیاں جھیلتے جھیلتے 13 سال اور 5 سال یہ شامل کر دیجیے، 18 سال کی مسلسل شدائد اور مشکلات سے گزرنے کے بعد اور اس میں استقامت دکھانے کے بعد اب وعدہ کیا، نصر من اللہ وفتح قریب. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دے دی کہ غزوہ احزاب سے قبل محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام کا چراغ اب گل ہو جائے گا. 12,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے گھراؤ کر کے بیٹھا ہوا ہے، منافقین کہہ رہے ہیں اب ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ سوچ رہے ہیں مرتد ہونے کی کہ اگر دشمن داخل ہو گیا تو ہم تو فوراً واپس چلے جائیں. یہ ساری چیزیں سورہ احزاب کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نفاق کا پردہ چاک کیا. اتنے گمبھیر امتحان سے گزرنے کے بعد تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قریش کو ضرورت نہیں ہوگی تم پر حملہ کرنے کی، اے مسلمانوں اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا. اب حالات بدل گئے، لیکن یہ ہوتا ہے اس وقت جب اس طریقے سے، پوری طریقے سے امتحان لے لیا گیا ہو اور ایک حزب اللہ نے ثابت کیا ہو کہ وہ استقامت کی چٹان ہے. وہ آج بھی ہے. مسلمانوں کی قابل ذکر تعداد اگر یہ کام کرے، اللہ سے وفاداری کے امتحان میں پورا اترے، اور یہ نہیں کہ آج اللہ سے توبہ کی ہے اور کل ہی ہم کہیں کہ اب تو اللہ کی مدد زیادہ نہیں چاہیے، وقت لگتا ہے. یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، اور سورہ توبہ سن 9 میں نازل ہوئی ہے، مزید 4 سال کے بعد. وہاں بھی فرمایا کہ اے نبی اب بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو. لیکن اس سے پہلے اسی مراحل میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست بھی ہو گئی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اب اللہ کی جو نصرت اور حمایت سے مسلمان محروم ہیں؟ نہیں، یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کبھی فتح سے آزماتا ہے اور کبھی وقتی شکست سے بھی. وہ وقتی شکست دو چار سال کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک ڈیکیڈ کا بھی ہو سکتی ہے. بنی اسرائیل پر یہ دور آیا تھا ان کا جب وہ معاملہ ہوا زبان کا اور وہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور 600,000 کو سب کو قیدی بنا کر لے گیا, لاکھوں کو تو قتل کیا اور باقی سب کو لے گیا. 150 سال بنی اسرائیلی جو ہیں وہ رہے ہیں جیل خانوں کے اندر عراق میں اسیری میں, اور وہاں کئی انبیاء ہوئے وہ بھی دعوت دیتے رہے, اصلاح کا کام کرتے رہے. 150 سال کے بعد انہیں آزادی ملی اور پھر سے ان کا احیاء ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نصرت اور مدد, اس کے اپنے ضابطے ہیں, قوانین ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ مسلمانوں کی محنت کا نتیجہ ان کی آنکھوں کے سامنے آئے. اس پر انشاءاللہ پھر آئندہ مزید تفصیل سے بات ہوگی. جب تک کہ مسلمانوں کی قابل قدر تعداد جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتی کہ وہ اللہ سے وفادار ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. ہاں افراد کے ساتھ مدد کیا ہے, یہ بھی بہت بڑی مدد ہے کہ ایک شخص جو ہے سختی سے گزر رہا ہے اور استقامت کی چٹان بنا ہوا ہے, یہ بہت بڑی مدد ہے کہ گوانٹنامو بے سے بھی ہیں لوگ وہاں سے رہا ہو کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان استقامت دی ہے اور وہاں پر بھی ان کی مدد کی. تو مدد کے مختلف درجے ہیں, خود استقامت عطا کرنا یہ بہت بڑی مدد ہے فرد کے لیے, لیکن دنیا میں کامیابی اس کے اپنے لوازم ہیں. انشاءاللہ اس پر آئندہ بات ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر.